تاکید المدح بما یشبہ الذم ضربان احدہما ان یستثنا من صفت ذم منفیت صفت مدح علی تقدیر دخولها فیها کقولہ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب. تاکید المدح بما یشبہ الذم, تاکید المدح مدہ کی تاکید یعنی مدہ میں تاکید پیدا کرنا, مدہ کو پکا کرنا, مدہ کو پختہ کرنا, بما ایسے لفظوں کے ساتھ, یشبہ الذم جو مذمت کے مشابہ ہو. مدہ میں کیا کرنا, تاکید پیدا کرنا ایسے لفظوں کے ساتھ جو مذمت کے مشابہ ہو. بھئی تاکید المدح بما یشبہ الذم اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی مدہ کی جائے اور ایسے لفظوں کے ساتھ کی جائے کہ سننے والا اولاً ابتداءً یوں سمجھتا ہے شاید مذمت بیان کی جا رہی ہے, کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے, لیکن جب وہ ذرا سا غور کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں مذمت نہیں کی جا رہی بلکہ مدہ کے اندر بے انتہا مبالغہ کیا گیا ہے. بھئی مدہ کے اندر بے انتہا مبالغہ کیا گیا ہے تو بظاہر کس چیز کا شبہ ہوتا ہے, مذمت کا. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں, تاکید المدح بما یشبہ الذم. بھئی اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں. بھائی دو قسمیں, ایک صورت یہ ہے کہ ممدوح سے یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس صفت ذم کی نفی کی جاتی ہے, صفت ذم یعنی بری صفت کی نفی کی جاتی ہے. اور بری صفت کی نفی کرنا یہ کیا ہے, تعریف ہے نا. لا جیسے آگے شعر میں آ رہا ہے ولا عیب فیہم, ان میں کوئی عیب نہیں, تو یہ تعریف کی جا رہی ہے یا برائی کی جا رہی ہے, تعریف کی جا رہی ہے. تو یہ جو صفت ذم کی نفی کی جاتی ہے, پھر آگے حرف استثناء کو ذکر کیا جاتا ہے اور حرف استثناء کے بعد پھر آگے مدہ کی جاتی ہے, تعریف والے ہی الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں. بھائی لیکن جب حرف استثناء لایا جاتا ہے تو بظاہر یوں شبہ ہوتا ہے گویا اب مذمت آنے والی ہے. بھائی کیا آنے والی ہے, مذمت آنے والی ہے. دیکھیے پہلے ذرا یہ شیئر کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ کو اس کی تعریف سمجھ میں آئے گی. بھائی کہتے ہیں ولا عیب فیہم, شاعر کسی کی تعریف کر رہا ہے, کہتا ہے ولا عیب فیہم اور ان میں کوئی عیب نہیں ہے, غیر ان سوائے اس کے کہ, بھائی لفظوں پہ ذرا غور کریں, ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے. آگے آپ کیا, آپ کا گمان ہے کیا آنے والی ہے, بظاہر کیا لگتا ہے آگے کیا آنے والی ہے, عیب ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ, آگے آدمی سمجھتا ہے شاید عیب آنے والا ہے, لیکن آگے پھر کیا آ جاتی ہے, مدہ آ جاتی ہے. تو دیکھو دو دفعہ مدہ آ گئی, ایک پہلے آئی تھی لا عیب فیہم اور آگے پھر استثناء کے بعد بھی کیا آ گئی, مدہ آ گئی. تو مدہ کے بعد پھر مدہ آ گئی تو مدہ میں تاکید پیدا ہو گئی. کیا ہو گئی, تاکید. جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن زیدن, یہ زید ثانی زید اول کے لیے کیا ہے, تاکید ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ایک مدہ کے بعد حرف استثناء آتا ہے اور پھر دوبارہ مدہ آتی ہے تو مدہ کے بعد مدہ آ گئی تو کیا پیدا ہو گئی, مدہ میں تاکید پیدا ہو گئی. تو شاعر کہتا ہے ولا عیب فیہم اور ان میں کوئی عیب نہیں ہے غیر ان سوائے اس کے کہ سیوفہم کہ ان کی جو تلواریں ہیں, بہن فلولن, فلول جمع ہے فلن کی, اور فلن کہتے ہیں دندانے کو, دندانے کو. بھائی تلوار کی دھار, بھائی اس پر اگر تلوار کے ساتھ تلوار ٹکرائے گی تو تلوار کی تیز دھار پر کیا پڑ جاتے ہیں, دندانے پڑ جاتے ہیں. بھائی تو اس کو فلن کہتے ہیں, فلن. کہ ان سیوفہم کہ ان کی سوائے اس کے کہ ان کی جو تلواریں ہیں بہن فلولو ان میں دندانے ہیں من قراع القتائبی قراع مستر ہے قتال وزن پر آپ نے پڑھا ہے باب مفعلہ کا ایک مصدر تو مفعلہ ہے اور ایک فعال ہے قتال جیسے قاتل یقاتل مقاتلتاً و قتالاً اسی طرح یہاں بھی ہے قارع یقارع مقارعتاً و قراعاً تو قراع کا معنی ہے تلواروں سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا بھائی القتائب قتائب جمع ہے کتیبتن کی اور کتیبتن کہتے ہیں وہ جماعت جو لڑائی کے لیے تیار ہو یعنی لشکر اور فوج بھائی اس کو کیا کہتے ہیں کتیبتن اس کی جمع ہے قتائب تو شاعر کہتا ہے ولا عیب فیہم اور کوئی عیب نہیں ہے ان میں غیر انا سوائے اس کے کہ سیوفہم بہن فلولن کہ ان کی جو تلواریں ہیں ان میں دندانے ہیں من قراع القتائبی لشکروں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے ان کی تلواروں میں کیا پڑ گئے ہیں دندانے پڑ گئے ہیں بھائی مانا سمجھ میں آ گیا بھائی بات چل رہی ہے تاکید المدح بما یشبہ الذم اور یہ اس کی پہلی قسم ہے پہلی قسم ہے دیکھیے آپ اوپر عبارت کو دیکھیے احدہما پہلی ان دو میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ ان یستثنا من صفت الذم من منفیت کہ استثناء کیا جائے کس سے ایسی صفت ذم سے جو منفی ہے جس کی کیا کی گئی ہے نفی کی گئی مذمت والی صفت کی نفی کی گئی ہے جیسے یہاں کیا آیا تھا لا عیب فیہم عیب کیا ہے مذمت والی صفت ہے نا اور اس کا اثبات کیا جا رہا ہے یا اس کی نفی کی جا رہی ہے نفی تو یہ ایسی صفت ذم ہے جس کی نفی کی گئی ہے اس کے بعد غیرہ آیا اور آپ نے پڑھا کہ غیرہ کبھی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے نحو میں آپ نے پڑھا ہوگا الا کے معنی میں تو یہاں پر بھی غیرہ کس معنی میں ہے الا کے معنی میں ہے استثناء کے لیے تو معلوم ہو آگے استثناء کیا جا رہا ہے کس سے استثناء کیا جا رہا ہے صفت ذم منفی سے صفت ذم ایسی صفت ذم جس کی کیا کی گئی ہے نہ تو صفت ذم منفی سے استثناء کیا جا رہا ہے اور کس کا استثناء کیا جا رہا ہے آگے ان سیوفہم بہن فلول من قراع القتائب یہ بھی صفت مدہ ہے یہ بھی کیا ہے صفت مدہ ہے توجہ ہے سبق پر بھائی دوبارہ دیکھیں تاکید المدح بما یشبہ الذم ضربانی یہ دو قسم پر ہے احدہما ان دو میں سے ایک یہ ہے کہ ان یستثنا کہ استثناء کیا جائے من صفت ذم من منفیت کس سے استثناء کیا جائے ایسی صفت ذم جو منفی ہے جس کی نفی کی گئی ہے اس استثناء کیا جائے کس کا استثناء کیا جائے صفت مدح صفت مدہ کا استثناء کیا جائے اچھا بھائی پیچھے نفی کس کی گئی صفت ذم کی اور غیرہ کے بعد کیا ذکر ہے صفت مدہ ذکر ہے تو یہ صفت مدہ یہ کوئی عیب تھی جی تو یہ عیب میں داخل بھی نہیں تھی عیب میں استثناء تو اس کو کہتے ہیں نا ایک چیز جو پہلے داخل تھی اس کو کیا کر لیا جائے حرف استثناء کے ذریعے اس سے نکال دیا جائے جا ان القوم الا زید میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے کس کے زید کے اب مثلا زید ان میں پہلے داخل تھا اور پھر الا کے ذریعے کیا کر دیا گیا اس کو نکال دیا گیا تو یہاں پر بھی ما قبل میں عیب کی نفی کی جا رہی ہے اور ما الا کے بعد یا غیرہ کے بعد کیا ہے صفت مدہ ہے اور یہ صفت مدہ کا استثناء کیا گیا اس صفت ذم سے اس سے نکال دیا گیا حالانکہ یہ تو اس کے اندر داخل نہیں تھی کہتے ہیں فرض کرتے ہوئے کہ یہ اس میں داخل تھی یہ فرض کر لیا جاتا کہ یہ کیا تھی اس کے اندر داخل تھی پھر اس کو کیا کر لیا گیا نکال لیا گیا بات سمجھ میں آگے؟ یہ مانا کہ استثناء کیا جائے صفت مدح صفت مدا کا علی تقدیر دخولها فیہا، تقدیر کا معنی فرض کرنا، اس کے داخل ہونے کو فرض کرتے ہوئے فیہا اس صفت ذم منفی کے اندر. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بھائی اب ذرا پھر شعر پر غور کیجیے. شاعر کہتا ہے ولا عیب فیہم، ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں جو ہیں ان میں دندانے پڑ گئے ہیں من قراع القتائبی، لشکروں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے. تو اولاً جب یہ کلام سننے والا سنتا ہے تو سمجھتا ہے شاید مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں کیا ہیں معلوم، صرف یہ ایک عیب ہے ان کے اندر اور کوئی عیب نہیں. لیکن پھر جب غور کرتا ہے کہ تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ تو عیب کی علامت نہیں ہے، یہ تو بہادری کی علامت ہے بھائی، کیونکہ دندانے انہی لوگوں کی تلواروں میں پڑے ہوں گے جو بہادر ہوں گے اور جو جنگوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں. جو جنگوں میں حصہ ہی نہیں لیتا، جو بہادر ہی نہیں ہے، اس کی تلوار پر کبھی بھی دندانے نہیں پڑیں گے، اس کی تلوار اسی طرح چمکتی ہوئی صحیح ہوگی بھائی. تو معلوم ہوا تلوار کس کی تلوار میں دندانے ہوتے ہیں؟ جو بہادر ہے اور جو جنگوں میں حصہ لیتا ہے. تو تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ کس چیز کی علامت ہوئی؟ بہادری کی علامت. اور بہادری اور شجاعت یا کیا یہ کوئی عیب ہے؟ نہیں، یہ تو عیب ہے ہی نہیں. تو یہ تو گویا ان کی شجاعت بیان کی جا رہی ہے. تو اول سنتے ہی کیا اندازہ ہوا تھا شاید کیا بیان کی جا رہی ہے؟ مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے ہیں. لیکن پھر جب ذرا غور کیا تو پتا چلا کہ نہیں، یہ تو مذمت نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کی مدح کی جا رہی ہے، ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں بھائی، جنگوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور خطرات سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے ولا عیب فیہم کس چیز کی نفی کی گئی؟ عیب کی نفی، صفت ذم کی نفی کی گئی. اور آگے غیر استثناء، حرف استثناء آیا، لفظ استثناء آیا، اور اس کے بعد کون سی صفت آئی؟ کس کا استثناء کیا گیا؟ کون سی صفت ہے آگے، مدہ ہے یا مذمت ہے؟ مدہ ہے. تو صفت مدہ کا استثناء کیا گیا کس سے؟ صفت ذم سے. اور یہ تو اس کے اندر داخل نہیں تھی. پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ کیا تھی، اس میں داخل تھی. تو باقی عیوب کی تو نفی کر دی، لیکن اس عیب کو گویا کیا کر دیا، ثابت کر دیا، حالانکہ یہ عیب نہیں بلکہ یہ تو کیا ہے؟ مدہ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے پہلی قسم بھائی. اب دوبارہ دیکھ لیجئے بھائی، تاکید المدح بما یشبہ الذم ضربان. تاکید المدح بما یشبہ الذم جو ہے یعنی مدہ میں تاکید پیدا کرنا ایسے لفظوں کے ساتھ جو مذمت کے مشابہ ہو، ضربان، یہ دو قسم پر ہے. احدہما، ان دو میں سے ایک قسم یہ ہے کہ یستثنا من صفت ذم منفیت، کہ استثناء کیا جائے صفت ذم منفی سے. کس کا استثناء کیا جائے؟ صفت مدح، صفت مدح کا، علی تقدیر دخولها فیہا، اس کے دخول کو اس میں فرض کرتے ہوئے. یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ بھی کس میں داخل تھی؟ صفت ذم منفی کے اندر داخل تھی. کا قوله، جیسے کہ شاعر کا قول ہے ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع القتائب، اور ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانے ہیں من قراع القتائب، لشکروں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے. پہلی قسم کا پتہ چل گیا بھائی. تو یہ ایک صورت تھی، ایک صورت کہ اولاً کیا کیا گیا، صفت ذم کی نفی کی گئی، اور صفت ذم کی نفی بھی کیا ہے؟ دراصل مدہ ہی ہے. دراصل کیا ہے؟ تو حرف استثناء سے ما قبل بھی کیا آ گئی؟ مدہ. حرف استثناء کے بعد بھی کیا آ گئی؟ مدہ. تو مدہ میں کیا پیدا ہو گئی؟ تاکید پیدا ہو گئی. اور لفظ کس قسم کے تھے؟ کہ اولاً کس چیز کا شبہ ہوتا تھا؟ مذمت کا. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید المدح بما یشبہ الذم. تو یہاں پر یاد رکھیے، مدہ میں تاکید آئی دو وجہ سے، یہ یاد رکھنا، دو وجہ سے، اولاً کہ مدہ کے بعد پھر مدہ آ گئی، تعریف کے بعد پھر تعریف آ گئی، تو تاکید پیدا ہو گئی یا نہیں؟ مدہ میں کس طرح تھا؟ توجہ ہے سبق کی طرف بھائی، میں تکرار کروا رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے تو مجھے جواب دیا کیجئے، یہاں مدہ میں تاکید کس وجہ سے آئی؟ کیونکہ مدہ کتنی دفعہ آ گئی؟ دو دفعہ آ گئی، تو دو دفعہ اس بات میں مدہ ہوا، اس سے مدہ میں تاکید آ گئی. نیز نیز یہاں دعوی شیء ببینتین ہے بھائی، ایک چیز ایک ہے بھائی، ایک چیز کا ویسے دعویٰ کرنا اور ایک ہے دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کرنا. کون سی صورت قوی ہے بھائی؟ دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو، صرف دعوے سے تو آپ کی بات نہیں ثابت ہوگی، ہاں دعوے کے ساتھ کیا ثابت کیا آ جائے؟ دلیل بھی آ جائے تو پھر آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی تاکید المدح بما یشبہ الظن کے اندر دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ گئی. گویا شاعر نے یہ کہا ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، ان میں عیب اسی صورت میں، یہی ایک عیب ان میں ہو سکتا ہے اگر تم تلواروں میں دندانے ہونے کو کیا شمار کرو؟ عیب. ان میں عیب تبھی ہو سکتا ہے اگر اس کو تم کیا شمار کرو؟ عیب شمار کرو. اور اس میں ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ تو عیب نہیں، بلکہ یہ تو شجاعت، بلکہ کمال شجاعت کی علامت ہے، اور شجاعت کا عیب ہونا تو محال ہے. شجاعت اور بہادری تو عیب ہو ہی نہیں، اس کا تو عیب ہونا محال ہے. معلوم ہو ان لوگوں میں عیب کا ہونا بھی کیا ہے؟ محال ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آئی؟ یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، دعوی شیء ببین، دعوی ایک چیز کا دعویٰ ہے اور دعوے کے ساتھ ساتھ کیا آ گئی، دلیل بھی آ گئی. کس طرح دلیل آئی؟ شاعر نے کیا کہا، ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان میں یہ والا عیب ہے. سوائے اس کے، بظاہر یہی لگا نا کہ سوائے اس کے بعد کیا ذکر کر رہا ہے، عیب ذکر کر رہا ہے، بظاہر یوں لگا. تو گویا ان میں صرف یہی عیب ہے، ان میں عیب تبھی ہو سکتا ہے اگر تم اس کو کیا شمار کرو، عیب شمار کرو. اب ہم نے اس میں غور کیا تو دیکھا کہ تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ تو عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہادری کی علامت ہے، بلکہ کمال بہادری کی علامت ہے. تو تلواروں میں دندانوں کا ہونا شجاعت کی علامت ہے، اور شجاعت عیب ہے؟ شجاعت تو عیب نہیں، شجاعت کا عیب ہونا تو محال ہے، شجاعت کبھی بھی عیب نہیں ہو سکتی. تو جب شجاعت کا عیب ہونا محال ہوا، اور شاعر نے تو کیا کہا تھا، ان میں عیب تبھی ہو سکتا ہے جب اس چیز کو تم کیا شمار کرو، عیب. اور یہ کیا چیز تھی؟ یہ تو شجاعت نکلی. ہم نے غور کیا تو پتہ چلا یہ تو شجاعت بہادری بیان ہو رہی ہے، تو بہادری کا عیب ہونا تو محال. تو گویا شاعر نے یہ کہا میرے ممدوح کے اندر تبھی عیب ہو سکتا ہے جب اس چیز کو تم عیب شمار کرو، اور جس چیز کو ذکر کیا وہ تو کیا ہے، اس کا تو عیب ہونا محال. تو گویا ان کے اندر بھی عیب کا ہونا محال ہے، ان کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. کوئی صورت تو یہ کیا آ گئی، دعویٰ بھی ہوا اور ساتھ دلیل. کیا دلیل ہوئی؟ کہ ان میں عیب تبھی ہو سکتا ہے جب کیا ہو، اس چیز کو تم کیا شمار کرو، عیب. اور اس کو تو کوئی بھی عیب نہیں شمار کرتا، اس کا تو عیب ہونا، بہادری کا عیب ہونا تو محال. تو شاعر نے کیا کہا تھا، ان میں تبھی عیب ہوگا جب اس کو تم کیا شمار کرو، اور اس کا عیب شمار کرنا محال. گویا شاعر نے یوں کہہ دیا میرے ممدوح میں تبھی کوئی عیب ہو سکتا ہے اگر یہ محال چیز پائی جائے، اور یہ محال چیز تو پائی ہی نہیں جاتی. معلوم ہوا میرے ممدوح کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے. تو دعویٰ بھی ہوا اور ساتھ دلیل بھی آ گئی. دعویٰ کیا تھا، ان میں کیا عیب نہیں، اور دلیل کیا، کہ ان میں عیب تبھی ہو سکتا ہے جب یہ محال چیز پائی جائے. اور محال چیز کبھی ہو سکتی ہے؟ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے؟ مثلا آپ یوں کہیں کہ ان لوگوں میں عیب تبھی پایا جائے گا جب اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، اور اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا. معلوم ہو ان لوگوں میں کوئی عیب بھی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ دعویٰ بھی ہوا اور ساتھ دلیل بھی اس نے ذکر کر دی کہ ان میں عیب تبھی ہوگا جب یہ محال جب یہ محال چیز پائی جائے, اور محال چیز تو پائی نہیں جا سکتی, ثابت ہو گیا ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلی صورت تھی کہ اولاً کیا کیا, صفت ضم کی نفی کی, اور پھر حرف استثناء, اور حرف استثناء کے بعد کس کو ذکر کیا, صفت مدہ کو, یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ بھی کس کے اندر داخل تھی, اس صفت ضم منفی کے اندر داخل تھی. آگے دیکھیے, وسانی ہیما, اور دوسری قسم یہ ہے, ایوس بتالی شی ان صفت و مدحن, کہ ثابت کیا جائے کسی چیز کے لیے صفت مدہ کو. بھائی یہ بھی عین ہی وہی صورت ہے, یہاں بھی اسی طرح پہلے ایک مدہ ہوگی, پھر حرف استثناء آئے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ دوسری مدہ. لیکن وہاں پر پہلی مدہ کس شکل میں تھی, پہلی مدہ صفت ضم کی نفی کی گئی تھی, وہاں پہلی مدہ کس صورت میں تھی, صفت ضم کی نفی کی گئی تھی. یہاں دوسری قسم میں صفت ضم کی نفی نہیں بلکہ صفت مدہ ہی کو ثابت کیا جائے گا. وہاں کیا تھا بھائی, دیکھیے نا, کسی کی مدہ کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک یوں کہے زید بڑا کامل لڑکا ہے, کوئی نفی والا حرف لایا میں نے کسی چیز کی نفی کی نہیں بلکہ صفت کا اثبات کر رہا ہوں براہ راست. زید بڑا کامل لڑکا ہے, بڑے کامل اوصاف والا ہے, میں نے کسی چیز کی نفی کی نہیں. دوسری صورت مدہ کی یہ ہے, میں یوں کہتا ہوں زید میں کوئی عیب نہیں ہے, یہ بھی مدہ ہے. لیکن یہ کس طریقے پر ہے کہ میں صفت ضم کی کیا کر رہا ہوں, نفی. تو مدہ کی دو صورتیں ہو گئی, ایک صورت یہ کہ صفت ضم کی نفی کی, دوسری صورت کیا, صفت مدہ ہی کا اس بات کیا جائے براہ راست, بھائی صفت ضم کی نفی نہ کی جائے. تو وہاں تھا ولا عیب فیہ, ان میں کوئی عیب نہیں, صفت ضم کی نفی کی گئی تھی. آگے اب صفت ضم کی بات نہیں آئے گی بلکہ براہ راست کیا آ جائے گی, صفت مدہ ہی آئے گی بھائی. تو کہتے ہیں یثبت علی شیء ان صفت مدح, دوسری قسم یہ ہے کہ ثابت کیا جائے کسی چیز کے لیے صفت مدح کو, ویؤتا بعدہا بعدات استثناء, اور لایا جائے اس صفت مدح کے بعد ایسے ادات استثناء کو, تلیہا صفت مدح, کہ اس ادات استثناء کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو, صفت مدح. بھائی بیان ہی وہی صورت, ماقبل میں بھی کیا تھا, حرف استثناء کے بعد کیا آئی تھی, صفت مدہ. تو ادات استثناء کے ساتھ صفت مدہ ملی ہوئی تھی, یہاں پر بھی کیا ہوگا, ادات پہلے مدہ کی جائے گی اور پھر ادات استثناء یعنی استثناء والا کوئی لفظ آئے گا, پھر اس کے بعد پھر کیا لائی جائے گی, صفت مدہ لائی جائے گی. تو مدہ میں کیا پیدا ہو گئی, تاکید پیدا ہو گئی. یہ مانا ہے ایوس بتا لشے ان صفت مدح, کے ثابت کیا جائے کسی چیز کے لیے صفت مدح کو, ویؤتا بعدہا بعدات استثناء تلیہا صفت مدح, اور لایا جائے اس کے بعد ایسے ادات استثناء کو, تلیہا کے ملی ہوئی ہو اس ادات استثناء کے ساتھ صفت مدح, کیا چیز, صفت مدح, صفت مدح اخرى, ایک دوسری صفت مدح اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو, کا قول ہی, جیسے ایک شاعر کا قول ہے, فتن کملت اوصافه غیر انه جواد فما يبقى على المال باقيا. جواد, جواد واو کی تخفیف کے ساتھ پڑھیں اس کو بھائی, جواد. فتن اي هو فتن, شاعر کہتا ہے هو فتن, وہ ایک ایسا نوجوان ہے, فتح نوجوان کو کہتے ہیں, ہوا فتن, وہ ایسا جوان ہے, کمولت اوصافہ, جس کے اوصاف کامل ہیں. وہ توجہ ہے سبق کی طرف, وہ ایسا جوان ہے جس کے اوصاف کامل ہیں. یہ آگئی مدہ بھائی, اس کے اوصاف کامل ہیں, مدہ آگئی. اور مدہ کس طریقے پر ہے, اس بات صفت کیا جا رہا ہے یا عیب کی نفی کی جا رہی ہے, اس بات صفت ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے, اس کے اوصاف کامل ہیں. غیر انہ, سوائے اس کے کہ کیا, انہ جواد, وہ سخی ہے, جواد سخی کو کہتے ہیں. فما یبقی بھائی, یبقانی یبقی پڑھیں اس کو, فما یبقی علی المال باقیہ, بھائی ابقا علی الشیء، ابقا علی الشیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ترس کھانا، کسی چیز پر رحم کھانا، ابقا علیہ اس نے اس پر ترس کھایا، تو ابقا سے یبقی پڑھیں، یبقی علی المال، فما ما حرف نفی ہے، فما یبقی علی المال، پس وہ ترس نہیں کھاتا مال پر، باقیہ یہ حال ہے مال سے، اس حال میں کہ وہ باقی ہو، اس حال میں کہ وہ باقی ہو بچا ہوا ہو، بھئی توجہ رکھنا اس ترجمے پر، فما یبقی علی المال باقیہ، پس وہ ترس نہیں کھاتا مال پر اس حال میں کہ وہ بچا کھچا ہو، بھئی وہ یوں کرتا ہے مال کو تقسیم کر دیتا ہے، تھوڑا بہت مال بچ جاتا ہے، تھوڑا بہت، تو یہ جو بچا کھچا مال ہے، یہ باقی ماندہ مال جو ہے، وہ اس پر بھی ترس نہیں کھاتا، اس کو بھی کیا کر دیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ غیر انہ جواد سوائے اس کے کہ وہ سخی ہے، فما یبقی علی المال باقیہ، پس وہ ترس نہیں کھاتا مال پر اس حال میں کہ وہ باقی ماندہ ہو، بچا کچا ہو، بھائی معنی سمجھ میں آ گیا شیر کا؟ بھائی توجہ ہے، ویسے مال پر تو وہ ترس نہیں کھاتا، جو تقسیم کے بعد جو بچ جاتا ہے، تھوڑا سا زائد ہو جاتا ہے، وہ جو بچا ہوا ہے باقی ہے، اس پر بھی وہ ترس نہیں کھاتا، اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، یعنی بڑا ہی سخی آدمی ہے، بڑا ہی سخی ہے۔ اب دیکھیے، فتن کملت اوصافہ، وہ ایسا نوجوان ہے کہ اس کے اوصاف کامل ہیں، کیا آ گئی؟ مدہ، آگے غیر حرف استثناء آیا، اور اس کے بعد آیا انہ جواد فما یبقی علی المال باقیہ، یہ بھی کیا آ گئی؟ مدہ آ گئی۔ تو دیکھو اب مدہ کے بعد مدہ آ گئی، اور بظاہر یوں لگتا تھا کہ وہ اس ایسا نوجوان ہے جس کے اوصاف کامل ہیں، سوائے اس کے، اب سوائے اس کے کہتے ہی ذہن فوراً کس طرح منتقل ہوتا ہے کہ شاید کیا بیان کی جا رہی ہے، مذمت بیان کرنے لگا ہے شاید، لیکن آگے پھر اس نے کیا ذکر کر دی؟ مدہ ذکر کر دی، تو یہ تاکید المدہ ہوا، بما یشبہ الذم۔ تو دونوں طریقوں میں فرق سمجھ میں آیا، پہلے میں کیا تھا، پہلی مدہ کس طرح کی جاتی ہے، صفت ذم کی نفی کی جاتی ہے، اور پھر اس میں سے صفت مدہ کا استثناء کیا جاتا ہے، کیا فرض کرتے ہوئے کہ یہ اس کے اندر داخل تھی۔ دوسری قسم کیا ہے، صفت مدہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کس کو لایا جاتا ہے، حرف استثناء کو، اور اس حرف استثناء کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک اور صفت مدہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ دونوں طریقے سمجھ میں آ گئے، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، ایک صفت کے بعد دوسری صفت آئی، ایک مدہ کے بعد دوسری مدہ آئی، تو مدہ میں کیا پیدا ہو گئی، تاکہ نیز یہ بھی کیا ہوا، دعوی الشیء ببینۃن، ایک چیز کا دعویٰ اور ساتھ ساتھ کیا ذکر کر دی، دلیل بھی ذکر کر دی کہ وہ ایسا نوجوان ہے، اس میں بڑے کامل اوصاف ہیں، ہاں اس میں سوائے اس کے کہ یہ عیب اس میں ہے، یہ والا کامل وصف اس میں نہیں ہے، اگر تم اس کو صفت کمال شمار نہ کرو، لیکن ہم نے غور کیا وہ تو عین صفت کمال ہے کہ وہ بڑا ہی سخی آدمی ہے، باقی بچے ہوئے مال پر بھی رحم نہیں کھاتا، اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، تو گویا شاعر نے یہ کہا میرے ممدوح کی صفات بڑی کامل ہیں، اس کے اندر عیب اسی صورت میں ہو سکتا ہے، یعنی اس سے صفت کمال اسی صورت میں نفی ہو سکتی ہے، اگر تم اس کو کیا شمار کرو، عیب شمار، یعنی صفت کمال شمار نہ کرو، لیکن ہم نے غور کیا وہ تو عین صفت کمال ہے، تو گویا اس نے یہ کہا میرے ممدوح میں صفت کمال کی نفی تبھی ہو سکتی ہے جب اس چیز کی جس کی میں نفی کر رہا ہوں کیا شمار کرو، عیب شمار، لیکن اس کا عیب ہونا تو محال۔ آگے ہے بھائی، تاکید الذم بما یشبہ المدح، مذمت میں تاکید پیدا کرنا ایسے لفظوں کے ساتھ جو مدہ کے مشابہ ہوں. ضربانی یہ بھی کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. ضربانی ایزا یہ بھی دو قسم پر ہے. الاول پہلی قسم بعینی ہی وہی تعریف, پہلے کیا تھی؟ مدہ تھی, اب کیا آئے گی؟ مذمت. کہ پہلی قسم یہ ہے ان یستثنا من صفت مدح منفیت, کے استثناء کیا جائے ایسی صفت مدہ سے جو منفی ہو. پہلے کیا بھائی؟ جیسے مدہ کے اندر دو صورتیں تھیں, کیا صورت تھی پہلے؟ ہاں ایک صورت یہ کہ عیب کی نفی, صفت ذم کی نفی کی جائے, تو یہ بھی کیا ہے؟ مدہ. اور دوسری صورت کیا تھی؟ عین صفت مدہ ہی کا اثبات, صفت یہ تاکید الزم میں بھی اسی طرح, مذمت میں بھی اسی طرح. مذمت کی ایک صورت یہ کہ صفت مدہ کی کسی سے نفی کر دو, جیسے کہو لا خیر فیہم, ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں. اب یہ مدہ کی جا رہی ہے یا مذمت کی جا رہی ہے؟ مذمت. تو دیکھو لا خیر صفت مدہ کی نفی یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مذمت ہے. تو کہتے ہیں پہلی قسم یہ ہے ان یستثنا من صفت مدح منفیت, کہ استثناء کیا جائے ایسی صفت مدہ سے جو منفی ہے. کس کا استثناء کیا جائے؟ صفت الذم, صفت ذم کا. علی تقدیر دخولها فیها, اس کے داخل ہونے کو اس میں فرض کرتے ہوئے, یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ صفت ذم اس صفت مدہ منفی کے اندر داخل تھی. نحو مثال کے طور پر فلان لا خیر فیہ الا انہ یتصدق بما یسرق, فلان جو آدمی ہے اس میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دیتا ہے جو چراتا ہے. جو چوری کرتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ صدقہ کرتا ہے. اب اول غور کیا, اب ابتداء تو یوں لگتا ہے جب کہا ان میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے, تو ذہن فوراً اس طرف کیا کہ شاید اب آگے کوئی مدہ کرنے لگا ہے. باقی خیروں کی تو نفی کر دی, آگے کسی خیر کا کیا کرنے لگا ہے؟ اس بات. اور آگے اس نے کیا کہا؟ مگر یہ کہ وہ چوری شدہ مال کو, چوری کیے ہوئے مال کو صدقہ کر دیتا ہے. تو اولاً یوں لگا کہ یہ کوئی صفت خیر اس کے لیے ثابت کر رہا ہے, لیکن پھر غور کیا تو پتہ چلا ہو, اچھا معلوم ہوا کہ چوری بھی کرتا ہے اور یہ جو کسی کو کچھ دیتا بھی ہے یہ بھی کون سا مال ہوتا ہے؟ وہ چوری کیا ہوا مال ہوتا ہے. تو پتہ چلا یہ بھی مذمت ہی ہے. تو لا خیر فیہ یہ بھی مذمت, اور الا کے بعد بھی کیا آ گئی؟ مذمت آ گئی. تو ضم کے اندر تاکید پیدا ہو گئی. وثانی اور دوسری قسم یہ ہے ان یثبت لشیئن صفت الذم یؤتى بعدها بأداة استثناء تلیها صفت الذم اخرى. ترجمے پہ نظر رکھنا بھائی. دوسری قسم یہ ہے ان یثبت لشیئن صفت الذم, کہ ثابت کیا جائے کسی چیز کے لیے ایسی صفت ذم کو, ثابت کیا جائے کسی ایسی صفت ذم کو, یؤتا بعدہا بعدات استثنائن, کہ لایا جائے اس صفت ذم کے بعد ایسے عدات استثناء کو, تلیہا صفت ذم کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو صفت ذم, تلیہا صفت ذم اخرى اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو ایک دوسری صفت ذم کا. قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے ہو القلب وہ کتا ہی ہے, الا ان فیہ ملالا وسوء مراعات وما ذاق فی القلب. شاعر کہتا ہے ہو القلب وہ کتا ہی ہے, الا ان فیہ ملالا تن مگر یہ کہ اس کے اندر بے چینی ہے. ملالا کسے کہتے ہیں؟ بے چینی. وسوء مراعات, مراعات کہتے ہیں لحاظ رکھنا بھائی. سوء مراعات بد لحاظی, یعنی کسی کی رعایت نہ کرنا, کسی کا لحاظ نہ رکھنا. تو شاعر کہتا ہے ہو القلب وہ کتا ہی ہے, الا ان فیہ ملالتا وسوء مراعات مگر یہ کہ اس کے اندر بے چینی اور بد لحاظی بھی ہے. ہمیشہ بے چین رہتا ہے, قرار نہیں آتا اس کو, اور کسی کا لحاظ بھی نہیں رکھتا. وما ذاک فی القلب, اور یہ چیز کتے کے اندر نہیں ہے. تو دیکھیے یہاں پر بھی ما قبل میں بھی مذمت ہے ہو القلب, اور آگے جو کہا اس میں بے چینی اور بدلحاظی بھی ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو کتے کے اندر بھی نہیں ہیں، تو یہ یعنی وہ کتے سے بھی بدتر ہے، تو یہ بھی مذمت آ گئی بھائی. تو تاکید الزم بما یشبہ المدہ ہے. اولاً جب الا آیا تو لگا شاید اب آگے کوئی مدہ والی صفت آ جائے گی، لیکن پھر کیا آ گئی؟ مذمت والی صفت آ. دونوں طریقے آ گئے بھائی، تاکید المدح بھی مایوش بہ الزم اور تاکید الزم بھی مایوش بہ المدح، دونوں میں دونوں صورتیں ہیں اور دونوں بالکل ایک جیسی ہیں، البتہ ایک میں مدح ہے تو ایک میں مذمت ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.